بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہفتہ وحدت ہے، اس مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔ ناظرین، صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے خوزستان صوبے کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران اپنی تقریر میں انہوں نے اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی پر روشنی ڈالی اور اس کی کامیابیوں کو گنوایا۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے پہلے صوبائی دورے کے موقع پر جنوب مغربی ایران کے صوبے خوزستان میں ایران کی خارجہ پالیسی کی وضاحت کی اور کہا کہ ملت ایران پوری طاقت کے ساتھ اپنے قومی مفادات کا دفاع کر رہی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے صوبے خوزستان سے متعلق اجلاس کے دوران کہا کہ قومی عزت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی غیر ملکی طاقت اپنی شرائط مسلط نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اصولی موقف پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور ذرہ برابر بھی پسپائی اختیار نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے تاکید کی کہ ایران دنیا والوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ صدر مملکت نے واضح کیا کہ ایران دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ مثبت، مفید اور صحت مند تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ صدر مملکت نے صدام کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ میں شرکت کرنے والے صوبے خوزستان کے مجاہدین سے بدھ کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم دنیا والوں کے ساتھ کشیدگی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قومی طاقت میں اضافہ کریں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد خود مختاری اور قومی مفادات پر استوار کی گئی ہے، جبکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل ایران کے مفادات عالمی طاقتوں کے مفادات کی بنیاد پر استوار تھے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کو خطے اور دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد عوامی حمایت کے بلبوتے پر تمام سخت مراحل کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا ہے۔ موزوری کی نفی، قومی مفادات کا بھرپور دفاع اور مکمل خود مختاری اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہیں۔ عالمی طاقتیں اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں کہ ایران علاقائی اور عالمی سطح پر ایک ایسی نئی طاقت بن کر ابھرے جو اپنی خود مختاری پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دیتی اور نہ ہی کسی کا تسلط برداشت کر سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف طریقوں سے ایران کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالمی طاقتوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کی پیش رفت کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے جو اقدامات انجام دیے ہیں، ان میں ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کی حمایت، ایران پر صدام کی 8 سالہ جنگ کا مسلط کیا جانا اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کی روک تھام کی کوششیں شامل ہیں۔ لیکن ملت ایران نے ہر مرتبہ اپنے اتحاد اور حکومت کے ساتھ تعاون کر کے کبھی بھی اصولی موقف سے پسپائی اختیار نہیں کی۔ مثلا دفاع مقدس کے دوران ملت ایران نے نہ تنہا دنیا پر حکم فرما نظام کا مقابلہ کیا اور 8 سالہ جنگ کے بعد ملک کی ایک بالشت زمین بھی عراق کے معزول ڈکٹیٹر صدام کے قبضے میں نہیں رہنے دی۔ اسی طرح ایران نے اپنا پرامن ایٹمی پروگرام بھی جاری رکھا اور عالمی طاقتوں کی جانب سے طرح طرح کی پابندیاں لگائے جانے کے باوجود آخرکار یورپی ممالک کو ہی ملت ایران کے ایٹمی حقوق کو تسلیم کرنا پڑا اور ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جنیوا میں ایک سمجھوتا طے پا گیا۔ ان امور سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عالمی طاقتیں ایران کے ساتھ محاذارائی کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتی اور اشتراک عمل ہی فریقین کے فائدے میں ہے۔ اسی تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران دوسروں سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے اصولوں پر سختی کے ساتھ کاربند ہے اور اپنے قومی مفادات سے ذرہ برابر پسپائی اختیار نہیں کرے گا۔
ناظرین، بحرین کے مظلوم عوام کی تحریک بدستور جاری ہے۔ شاہی حکومت کی طرف سے تحریک کو کچلنے کی گوناگوں سازشوں کے باوجود تحریک نہ صرف یہ کہ کمزور نہیں پڑی ہے، بلکہ اس کی استقامت اور عوام کی پائیداری میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
بحرین کے مختلف علاقوں اور قریوں میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے اور اس ملک کے عوام کئی روز سے مسلسل سڑکوں پر آ کے جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دارالحکومت مناما کے مغربی علاقے سنابس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے ایک شہری کی برسی کے موقع پر جلوس نکالے اور شاہی حکومت کے خاتمے تک تحریک جاری رکھنے کے عزم کا اعلان کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر حکمراں خاندان آل خلیفہ کے خلاف نعرے درج تھے۔ ادراس کے علاقے میں بھی ایسے ہی مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں جن میں شریک لوگ عام شہریوں پر فائرنگ اور انہیں قتل کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف مقدمات چلائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کرزکان نامی علاقے کے لوگوں نے بھی شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا اور انقلابیوں کے خلاف بحرینی سیکورٹی فورس کے کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ 14 فروری کو ملک میں جاری انقلابی تحریک کے آغاز کی 3ری سالگرہ کے موقع پر ہونے والے مظاہروں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ بحرین میں 14 فروری 2011 کو انقلابی تحریک کا آغاز ہوا تھا اور جب سے اب تک بحرین کے عوام شاہی حکومت کے خلاف مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ بحرین کی شاہی حکومت کی جانب سے جسے سعودی عرب کی فوجی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، انقلابیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور عام شہریوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوششوں کے باوجود عوام کے عزم و ارادے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے۔ بحرین کی اکثریتی آبادی کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت وفاق ملی نے خبردار کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری نسلی اور فرقہ وارانہ امتیاز کی پالیسی نے ٹائم بم کی شکل اختیار کر لی ہے جو کسی بھی وقت دھماکے سے پھٹ سکتا ہے۔ وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان نے منگل کے روز مناما میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال شاہی حکومت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مسلسل ملک میں فرقہ واریت اور طبقاتی اختلافات کو ہوا دے رہی ہے تاکہ اپنے اقتدار کو طول دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انقلابیوں کو اپنے اہل سنت بھائیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہمارے مطالبات کا تعلق بھی فرقہ واریت اور مذہبی تعصبات سے ہرگز نہیں۔ بحرین کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ خطے میں جاری فرقہ وارانہ اور قومی تعصبات کے پیچھے سامراجی طاقتوں کا ہاتھ ہے اور ان اختلافات سے صرف اسرائیل کی غاصب حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ شیخ علی سلمان نے کہا کہ بحرین کے تمام شہریوں کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور قبیلے سے ہو مساوی شہری حقوق میسر ہونا چاہیے۔ وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل نے حکومت کی جانب سے شیعہ مساجد اور امام بارگاہوں کے انہدام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ علاقوں میں قائم اہل سنت بھائیوں کی تمام مساجد پوری طرح سے محفوظ ہیں اور کوئی بھی شیعہ ان کی بے حرمتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ علی سلمان نے کہا کہ حکومت کے تمام تر مخاسمانہ اقدامات اور پرتشدد کارروائیوں کے باوجود بحرین کا انقلاب اپنے مقاصد کی جانب گامزن ہے اور اس کی کامیابی یقینی ہے۔ بحرین میں عوامی مظاہروں میں پیدا ہونے والی شدت نے ایک بار پھر حکومت بحرین کی آمرانہ ماہیت کو پوری طرح سے نمایاں کر دیا ہے جو جھوٹے پروپیگنڈے اور مذاکرات کا ڈھونگ رچا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں جاری عوامی تحریک دم توڑ رہی ہے۔
ناظرین، ہندوستان میں دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف کچھ الزامات سامنے آئے ہیں۔ دلی کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں عام آدمی پارٹی کے شاندار مظاہرے اور شاندار کارکردگی کے بعد سے یہ پارٹی سیاسی جماعتوں اور سیاسی حلقوں کی نظروں میں چڑھی ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائی ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا کا تبصرہ۔
دیکھیے، نئی پارٹی ہے، ابھی اس کا اسٹرکچر کچھ بن نہیں پایا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہونا میں سمجھتا ہوں لازم ہے۔ کوئی اس سے میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ پارٹی کی جتنی پاپولیرٹی ہے، جتنی شہرت ہے، کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے۔ یہ ایک موومنٹ کی طرح سے پھیل رہی ہے اور ہر روز ہزاروں نوجوان اس کو جوائن بھی کر رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر یہ حالات ہیں۔ اس میں ایسی بات ہے، کچھ لوگ ان سے ناراض بھی ہوں گے، کچھ لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں ان کی اپنی امیدیں تھیں اور وہ اپنی پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو خلاف بھی ہوتے ہیں. یہ ذرا جلدی ہوگا یہ کہنا کہ بہت بڑا ریولٹ ہے یا اس کے خلاف بغاوت ہے, یہ ذرا میں سمجھتا ہوں جلد بازی کا کام ہوگا. پارٹی ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ ایک پارٹی نہیں ہے بلکہ موومنٹ ہے, لوگ خود سے جوائن کر رہے ہیں, خود سے بنا رہے ہیں. یہ بھی صحیح بات ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو اتنے بڑے موومنٹ کو چلا سکیں بہت دنوں تک. یہ نیشنل ویژن بھی ان کی نظر نہیں آتی, لیکن یہ بھی ایک طرف صحیح ہے کہ عام جنتا جو ہے اس ملک کی وہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹی سے خوش نظر نہیں آتی, چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی پارٹی ہو, اور وہ چاہتی ہے کہ تیسرا آلٹرنیٹو نکلے جس میں جو عام جنتا, عام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکے, ملک میں کرپشن ختم ہو اور اچھی گورننس ہو. اور جس طریقے سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن بڑھا اور گورننس کی کمی نظر آئی, اور جس طریقے سے جو اکنامک پالیسیز خاص طور سے کانگریس پارٹی یا اس سے پہلے بی جے پی نے لاگو کی کر رکھی تھی, اس سے محض منافع خوری ہو رہی تھی اور اس ایسا سسٹم بنا تھا کہ اس کے اندر کرپشن بھی ہونا کوئی نئی بات نظر نہیں آئی. جس طرح کی یوروپ اور امریکہ میں ہے اسی طرح سے یہاں پہ چلا رہے تھے مارکیٹ بیسڈ مارکیٹ اکنامی. وہ اتنے بڑے ملک میں جہاں اتنی غربت ہو اور اتنی بڑی کثیر آبادی ہو جہاں کی, وہاں پہ یہ اس طرح کی نیو لبرل اکنامک پالیسی میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب ہوتی نظر آئیں گی. اس کا وجہ یہ ہوئی کہ بہت زیادہ امیر اور غریب میں گیپ ہو گیا اور اس کی وجہ سے بہت سے سماج میں بھی ٹینشن آ گئے اور کرپشن بھی بہت بڑھ گیا. تو عام آدمی ان ڈیمانڈس کو لے کے چل رہی ہے, یہ ابھی کہنا مشکل ہوگا کہ یہ کتنے کامیاب ہوں گے, مگر یہ صحیح بات ہے کہ ایک نیا دور میں ہندوستان کی پالیٹکس انٹر کر رہی ہے. یہ ٹریڈیشنل پارٹیز جو تھیں یہ ان کا, یہ یہاں کے لوگوں کا نہ تو بوٹ سمجھ پائی ہے نہ ان کی جو ایسپریشنز ہیں یا ان کو حل کرنے میں ناکامیاب نظر آتی ہیں.
ناظرین, اسرائیل کے وزیر جنگ موشے یالون نے امریکی وزیر خارجہ پر تنقید کی, اور تنقید اس تضحیک آمیز انداز میں کی کہ امریکی وزارت خارجہ نے اس کا سخت نوٹس لیا. اور ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ موشے یالون کا بیان قابل اعتنا نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکہ اسرائیل کی بقا کے لیے اپنی ساری کوششیں بروئے کار لا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود صہیونی وزیر جنگ نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی تجاویز کو فالتو کاغذ کا ایک ٹکڑا قرار دیا ہے. صہیونی وزیر جنگ موشے یالون نے جان کیری کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک نجی محفل میں کہا کہ اسرائیل کی سلامتی سے متعلق جان کیری کی تجاویز اس کاغذ جتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی جس پر یہ تجاویز تحریر کی گئی ہیں. وائٹ ہاؤس نے اس بیان کو بہت ہی توہین آمیز قرار دیا ہے, جس کے بعد موشے یالون نے اشارے کنائے میں اپنے بیان کی بابت معافی مانگ لی ہے. اسرائیلی وزیر کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کی توہین سے امریکہ کے بارے میں صہیونیوں کے زاویہ نگاہ کا پتہ چلتا ہے. امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی بے چون و چرا حمایت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود صہیونی حکام خصوصاً دائیں بازو کے انتہا پسند گروہ حتیٰ تل ابیب کے قریبی ترین اتحادیوں کی جانب سے کی جانے والی ذرہ برابر مخالفت بھی برداشت نہیں کرتے. دنیا کے 200 ممالک میں سے کسی ملک نے بھی امریکہ کی طرح صہیونی حکومت کی بقا کے لیے اپنی دولت, اسلحے اور حیثیت کو گروی نہیں رکھا ہے. امریکہ کے ٹیکس دہندگان سالانہ $3 ارب اسرائیل کو دیتے ہیں, اور امریکی حکومت نے اسرائیل کے علاوہ کسی بھی دوسرے مسئلے کے لیے ویٹو کا حق استعمال نہیں کیا ہے. حالیہ نصف صدی کے دوران امریکہ نے بے چون و چرا اسرائیلیوں کے تمام جرائم کی حمایت کی ہے. امریکہ کے ہزاروں فوجی اور عام شہریوں کو انتقامی کارروائیوں کا خطرہ بھی اسرائیل کی وجہ سے لاحق رہا ہے, کم از کم جنگ عراق میں تو ایسا ہی تھا. یہ جنگ ویتنام کی جنگ کے بعد امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے. اس جنگ میں امریکہ کے $700 ارب سے زیادہ کی رقم ڈوب گئی. اس جنگ کا ایک محرک اسرائیلی مفادات کا تحفظ تھا. اس وقت اسلامی دنیا اور عرب ممالک میں امریکہ کے خلاف پائی جانے والی نفرت کی سب سے اہم وجہ واشنگٹن کی جانب سے اسرائیل کی بے دریغ حمایت بھی ہے۔ البتہ اسرائیل کی سلامتی اور اس کے مستقبل کے بارے میں بنیامین نتن یاہو کی قیادت والے اسرائیل کے دائیں بازو اور باراک اوباما کی قیادت میں امریکہ کے ڈیموکریٹس کی حکومت کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اسرائیلی انتہا پسندوں کے نزدیک فلسطینیوں سے کیے جانے والے وعدوں پر عمل درآمد، عالمی قوانین کی پابندی، مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کی روک تھام اور فلسطین کی نام نہاد خود مختار انتظامیہ کے ساتھ معاہدے کرنا اسرائیل کی نابودی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو کی حکومت یورپی ممالک اور امریکہ سمیت عالمی برادری کی جانب سے صہیونی بستیوں کی تعمیر کی شدید مخالفت کے باوجود اپنی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ اگر صہیونیوں نے کھلے بندوں، عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا تو اسرائیل کا باقی رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ بہرحال صہیونی وزیر جنگ کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کی توہین سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نام نہاد مشرق وسطی امن کس حد تک بعید ہے، اور صہیونی حکومت اس ملک کے احترام کی بھی قائل نہیں ہے جس نے اپنا سب کچھ اسرائیل کی بقا کے لیے داؤ پر لگا رکھا ہے۔
اور ناظرین، اب اتحاد بین المسلمین، ہفتہ وحدت اور اس راستے کی مشکلات۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران میں ہفتہ وحدت یا ہفتہ اتحاد بین المسلمین منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس سے اہل سنت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت مانتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول کی تاریخ کو پیغمبر اسلام کا یوم ولادت قرار دیا گیا ہے۔ اس اختلاف رائے اور اس تاریخ کے اختلاف کو امام خمینی یعنی بانی انقلاب اسلامی نے اتحاد کی شکل دیتے ہوئے اور ایک جدت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہفتہ وحدت کا نام دیا اور ہفتہ وحدت کا خیال پیش کیا، یعنی 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک دونوں فرقے مل کر ہفتہ وحدت یا ہفتہ اتحاد بین المسلمین منائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں اس سلسلے میں شروع ہی سے پروگرام اور تقاریب کا انعقاد ہوتا رہا ہے، چنانچہ اس وقت بھی ہفتہ وحدت کے تعلق سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے جس میں دنیا کے 50 سے زائد ملکوں کے مندوبین تشریف لائے ہیں اور وحدت مسلمین اور اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں موجود رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے اس سلسلے میں اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ہفتہ وحدت اور اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی السلام علیکم۔ اور میں سب سے پہلے تو آپ کے اور اب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہفتہ وحدت اور ختم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا جو یہ جشن منایا جا رہا ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
بہت بہت آپ کو بھی مبارک۔
جی، اور آپ سے پھر گفتگو رہے گی۔
جی، گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں۔ یہ اقدام یا یہ فکر اور یہ موقف جو امام خمینی نے اپنایا، یہ ایک طرح کا علامتی اقدام ہے۔ اس میں ایک چیز، ایک درس یہ پنہا ہے کہ کس طرح سے حتیٰ اختلافات کو اتحاد کی شکل دی جا سکتی ہے۔ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی ہاں، امام خمینی کا یہ اقدام جو ہے وہ انقلاب کے فوراً بعد ہی انہوں نے، یہ غالباً پہلا ربیع الاول کا مہینہ جب آیا تو انہوں نے یہ تجویز رکھی۔ لیکن بہرحال بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ تقریباً اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے کہ یہ ایران کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک میں اس کا بہت بڑے پیمانے پر سال بسال جیسے یہاں استقبال کیا جاتا ہے، وہاں ذرا کم تر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ हमारे तमाम जो भाई हैं, तीनी भाई, उन्हें इसके ऊपर ज़रा सा गौर करना चाहिए। बहुत से ममालिक हैं जिनमें इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ है सुन्नियों और शियों के दरमियान, और ख़ुद अहले सुन्नत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान। और मैं समझता हूँ कि ज़रा इस पर अगर गौर करें तो ये बेहतरीन मौका है, इसलिए कि बहरहाल हमारी किताब एक है, हमारा आखिरी पैगंबर जो है वो एक है, हमारा दीन, नमाज, रोज़ा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक हैं। थोड़े से अख्तलाफात इधर उधर हैं तो वो उन उनके वो कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। खुद शियों के अंदर और सुन्नियों के अंदर भी इस टाइप के अख्तलाफात मौजूद हैं। तो या ये कि एक घर में ही अगर भाई बहनों के दरमियान, माँ बाप बेटों के दरमियान अगर अख्तलाफ होता है तो कोई किसी को कत्ल नहीं कर देता। बदकिस्मती से आजकल ये यहाँ पर हो रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, एक अच्छी खासी कहना चाहिए कि बड़ी एक प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है।
जी
और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो इस जलती हुई आग पर तेल डालने की कोशिश कर रहे
जी
हैं, सऊदी अरब गालिबन और उसी की तरह के दो चार ममालिक और जो हैं वो इसमें पेश पेश हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो इराक में मिस्र में तो खैर दूसरी तरह का झगड़ा शुरू हो गया है, लेकिन ये कि इराक में, सीरिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह जो है वो एक अफरा तफरी मची हुई है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर खुद पाकिस्तान में मैंने अभी सुना कि वहाँ बड़े पैमाने पर SMS का तबादला हुआ कि साहब कुछ लोगों ने कहा कि ये तारीख़ गलत है और नहीं मनाना चाहिए, और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये फलां तारीख जो है गलत है और ये नहीं मनाना चाहिए। तो इसके बजाय इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते कि भाई 12 से लेकर 17 तक सभी मनाएं,
सही
जश्न मनाएं, पूरा महीना रबीउल अव्वल का है उसमें जश्न मनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आलम इस्लाम को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है, और जो कुफ्र की ताकतें हैं वो इस वक्त बुरी तरह से मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई हैं, और मुसलमान जो हैं वो ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं।
जी नाज़रीन, नई दिल्ली स्टूडियो से जनाब हसन कुमैली साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं आपसे आपने यकीनन हमारी गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई, इसी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत से इख्तलाफात ऐसे हैं कि जो सियासी इख्तलाफात हैं या दूसरे इख्तलाफात हैं, मफादात के इख्तलाफात हैं। कुछ ताकतें, बदकिस्मती से मुस्लिम ताकतें भी, जैसा कि ये होता है कि बहुत दफ़ा होता है हमारे ज़ाती इख्तलाफात, जैसा कि अहमद मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने इशारा किया कि हमारे घरेलू इख्तलाफ हैं, लेकिन कुछ ताकतें ये करती हैं कि इस इख्तलाफ को और इख्तलाफ राय को मजहबी रंग दे देती हैं, यानी एक तरह से इख्तलाफ को और बढ़ावा देती हैं। जैसे कि हम आज देख सकते हैं कि मशरिक़ वुस्ता के बहुत से ममालिक में इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात, लेकिन इनको रंग मजहबी या शिया सुन्नी का इख्तलाफ का रंग दे दिया जाता है। आप क्या कहेंगे हसन कुमैली साहब?
ये आपने बिल्कुल सही फरमाया और गुफ्तगू को सही सिमत दी। असल मसला यह है कि पैगंबर अकरम हुजूर सरवर कायनात हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर हमें इन्हीं उमूर पर गौर करना चाहिए, इसलिए कि पैगंबर पैगंबर रहमत हैं, पैगंबर अमन हैं। और कुरान हकीम का सूरह सबा की इस वक्त मुझे आयत याद आती है कि जिसमें इरशाद हुआ, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्ना से बशीरा व नज़ीरा, कि हमने आपको तमाम इंसानियत के लिए बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। यानी पैगंबर का मंशूर, पैगंबर का मिशन, पैगंबर की तहरीक तमाम इंसानियत के लिए है, इसलिए कि इस्लाम एक फलाह व बहबूद का पैगाम है जो तमाम इंसानों को एक परचम के नीचे आने की और इत्तेहाद की दावत देता है। ये तो हुई अवामी बात कि तमाम इंसानों के लिए इस्लाम कैसा मज़हब है। उसके बाद जब मुसलमानों की बात आई तो कह दिया गया इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। पैगंबर अकरम ने بہت مشہور حدیث ہے جو اس موقع کے اوپر ہمیں اکثر یاد آتی ہے اور ہمارے علماء اسے بیان بھی کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک انسان جو رات میں چین کی نیند سو کر اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد اسے امور مسلمین کا خیال نہ ہو اور وہ یہ نہ سوچے کہ کسی بھی دنیا کے گوشے میں رہنے والے میرے دوسرے مسلم بھائی کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی پیغمبر نے کا یہ فرمانا, اور ایک دوسرے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ تمام ملت اسلامیہ کی حیثیت ایک جسد کی ہے, جس طرح اگر کہیں بھی درد ہو مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ روتی ہے, اسی طرح اگر کہیں پر بھی کسی کو درد اور تکلیف پہنچے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس درد میں مبتلا ہونا چاہیے. مگر اس کے برخلاف جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ سیاسی اختلافات تھے جنہیں مذہبی رنگ دے دیا گیا, تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ پیغمبر اکرم کی جو دعوت تھی اسے ہم نے محدود کر کے دیکھا, جس کی وجہ سے وہ سیاسی شعور بھی پیدا نہیں ہو پایا, ورنہ یہ سیاسی اختلافات بھی نہ ہوتے. اصل میں پیغمبر کا جو تحریک ہے, پیغمبر کی جو دعوت تھی, وہ دعوت فرد کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں تھی صرف, بلکہ فرد کو پورے تمدنی شعور کے ساتھ تبدیل کرنا تھا. یعنی ایک ایسا انقلاب لانا تھا جو فرد کی زندگی میں بھی ہو, تمدن کا انقلاب بھی ہو, اور سیاسی دنیا میں بھی انقلاب ہو. گویا پیغمبر کی دعوت اقامت دین کے لیے تھی, قیام امن کے لیے تھی, اور تمام دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانے اور اتحاد کی دعوت دینے کے لیے تھی. آج یہ مذہبی اختلافات کا رنگ جو دے دیا گیا, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ نہیں پائے, اور حقیقت یہ ہے کہ نہ قرآن کریم کا صحیح پیغام پہنچ پایا اور نہ اسرار نبوت ابھی تک کھل پائے ہیں, جس کی وجہ سے بعض مسلم ممالک چونکہ وہ اسرار نبوت ہی کو نہیں سمجھ پائے اور صحیح پیغام ہی ان تک نہیں پہنچ پایا, سمجھنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی, اس لیے کہ سمن بکمن امیون کی ایک طرح سے وہ عملی طور پر مزداق بن گئے ہیں, سب کچھ سنتے ہیں مگر اس کے بعد اپنے مفادات جب سامنے آ جاتے ہیں تو اپنے مفادات, اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کیا جائے. تو اپنے مفادات کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو ایک اسلامی ملک اور اسلامی ریاست کہا ہے, تو جب تک آپ اسلام کا سہارا نہیں لیں گے اپنے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لے لیا جاتا ہے, اور اس میں یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے بس وہی صحیح اسلام ہے, اس کے علاوہ عالم اسلام میں جو بھی فرقے ہیں کبھی ان کے اوپر شرک کا اور کبھی کفر کا دعویٰ لگا کر یہ اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں. اور اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلم ممالک آلۂ کار بنے ہوئے ہیں استکباری قوتوں اور صہیونی قوتوں کا. یعنی ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی تثلیث والی جنگ جو پہلے سے موجود تھی, صلیبی جنگ, وہی جنگ دوبارہ سے ہو گئی ہے. مجھے یاد آتا ہے اس وقت ایک ریفرنس میں دینا چاہوں گا ناظرین تک یہ بات پہنچے, ٹائم میگزین 16 اپریل 1979 میں نے یہ رپورٹ دیکھی تھی کہ 1800 سے لے کر 1950 تک, یعنی 150 سال کے عرصے میں, محض 150 سال کے عرصے میں اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں تحریر کی گئیں. تو یہ پہلے جنگ قلم سے چل رہی تھی. جب مغرب نے یہ دیکھ لیا کہ ہم قلم کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے, میڈیا کو آلائے کار بنا کر بھی اسلام کے بڑھتے ہوئے زور کو روک نہیں پا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ پالیسی اپنائی جو ان کی پرانی پالیسی ہے کہ اختلاف پیدا کرو, انتشار رہے ہمیشہ, سب ایک نہ ہونے پائیں, اور اس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے مسلم حکمراں جو اسلامی ریاست اور اسلامی ملک کی بات کرتے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, سمجھ جی نہیں پا رہے سیاست.
جی یہ کفر و شرک کے فتووں کی طرف اشارہ کیا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اتحاد بین المسلمین کی بات اور اس خیال کو آگے بڑھا کر اشتراکات پر, جو مشترکہ چیزیں ہیں ان پہ توجہ ڈال کے اختلافات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بہت سے ملکوں نے باہمی اختلافات کو نظر انداز کر کے باہمی تجارت کو اور تعلقات کو آگے بڑھایا ہے. ہندوستان اور چین کے تعلقات ہیں, بہت سے ملکوں کی مثالیں ہیں. مسلمانوں میں ایک بڑی مشکل اب یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ فرقے دوسرے فرقوں کو کافر قرار دیتے ہیں, مشرک قرار دیتے ہیں, اور دائرۂ اسلام سے خارج کر کے اتحاد بین المسلمین کے دائرے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ یہ فرقے اس میں شامل ہی نہ ہو پائے.
دیکھیے دراصل اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. क्या यानी इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत में भी यानी इनके तमाम जितने फ़िरक़े हैं चाहे वो बरेलवी हों या अहले हदीस हों जो वहाबी हों कोई भी हों सलफ़ी हों इनके जो बड़े उलमा हैं क्या वो कभी ऐसी कोई बात करते हैं कहीं भी किसी भी मुल्क में आप मिस्र को ले लीजिए लबनान को ले लीजिए इराक़ में ले लीजिए ख़ुद सऊदी अरब में या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी आलिम दीन जो वाकई सही मानों में है वो ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता इसलिए कि वो ये सरीहन इस्लामी जो कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ वर्जी हो जाएगी तो अब ये कौन लोग कर रहे हैं सवाल ये है वही जो अब आप उनको कठमुल्ला कह लीजिए या कुछ छोटे मोटे जाहिल अफराद जो हैं वो हैं जो बहस जज्बात में आके और जज्बात भी क्या ये तो मैं समझता हूँ कि इस्तेमारी ताकतों की जैसा कुमैल साहब ने इशारा फरमाया कि ये उनकी साजिशें हैं ये वो लोग हैं जो उनको पैसा रुपया और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि ये जाके कुफर के फतवे लगाएं कत्ल करें यानी आज के दिन हम लोग रहमतुल आलमीन की विलादत का जश्न मनाने के लिए इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान इकट्ठा हैं और रहमतुल लिल आलमीन की कौम जो है वो गले काट रही है उनके बाद अफराद में तो उनको फिर उन्हीं पर कुफर का फतवा भी लगाया जा सकता है उन हजरात पर और ये सारे लोग जो हैं यकीनन ये जो हैं या दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर ये इस्तेमारी ताकतों के उसमें आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त उलमाए दीन तमाम मुल्कों में खुसूसन उन मुल्कों में जहाँ ये शिद्दत के साथ ये प्रॉब्लम जो है उठ खड़ी हुई है उन लोगों को चाहिए कि उसमें बड़े संजीदा उलमा भी हैं कि वो आपस में बैठें और सब बैठ कर ये गोया तय करें कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारी वो हम उनको अपनी सफ से खारिज करते हैं
जी।
और ये किए बगैर होगा ही नहीं वरना ये दहशतगर्दी कत्ल आम और अब आप देखिए कि मसलन अगर आप स्टैटिस्टिक्स या आदाद शुमार उठा के देखें तो तमाम मुल्कों में बिला इस्तेसना चाहे वो इराक़ हो सीरिया हो या यहाँ पाकिस्तान है अफ़गानिस्तान है इन तमाम जगहों पर जो लोग मारे जा रहे हैं इन दहशत गर्दों के हाथों वो कौन लोग हैं यानी सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वे कुफ्फार और मुशरिकीन का अगर आप बहुत ज़्यादा गोया दीनी गोया जज्बा में जहादी नहीं दीनी जज्बा अगर आप में ज़्यादा है तो जाइए जहाद कीजिए कुफ्फार और मुशरिकीन के ख़िलाफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनियों पर इतना जुल्म हो रहा है उनके ख़िलाफ़ करें लेकिन वो आप इस तरह से उठा के देख लें तो ये लोग नहीं मारे जाते अमेरिकन अफगानिस्तान में इतने मारे नहीं जा रहे हैं जितने सुन्नी और शिया मारे जा रहे हैं उसमें भी सुन्नी पाकिस्तान में जब बम के धमाके होते हैं या इराक में बम के धमाके होते हैं तो बाजार में कौन लोग होते हैं उसमें सुन्नी भी होते हैं शिया भी होते हैं सभी होते हैं
बहुत
तो ये सारे के सारे जो मारे जा रहे हैं ये एक ट्रेजेडी है और उलमा को चाहिए कि जल्द अज जल्द खुद को इन लोगों से दूर कर लें
बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपने दोनों तजिया निगारों के ख्याल मुलाहजा फरमाए हम उम्मीद करते हैं कि आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर उलमाए इस्लाम इस सिमत में तवज्जो देंगे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के रास्ते की रुकावटें दूर करेंगे इसी के साथ इजाज़त दें खुदा हाफ़िज़